الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فإذا هم جميع لدينا محضرون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ خطبات جمعہ میں سفر آخرت کے مراحل پر گفتگو جاری ہے. یہ موضوع اپنی اہمیت کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ یہ جو خطبات جمعہ ہیں بنیادی طور پر تذکیر اور یاد دہانی کا ذریعہ ہے. رب کائنات نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکر، وذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. یہ تین مقامات ہیں قرآن حکیم کے، سورہ غاشیہ، سورت العلیٰ اور سورت الزاریات. ان تینوں مقامات پر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یاد دہانی کروائیے، اور یقیناً یاد دہانی کروانا فائدہ مند ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے. یہ سورت الزاریات کی آیت نمبر 55 ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے وذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو یہ یاد دہانی کروانا فائدہ مند ہوتا ہے. تو الحمدللہ اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ان خطبات جمعہ میں سفر آخرت کے جو مختلف مراحل قرآن و حکیم حدیث میں بیان ہوئے اس کا تذکرہ جاری ہے. سب سے پہلا مرحلہ آخرت کا موت کا مرحلہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے حوالے سے بات عرض کی گئی کہ جو ذی نفس اس دنیا میں آیا ہے بہرحال اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. پھر دوسرا مرحلہ قبر کا ہے جس میں تین سوالات ہیں کہ جو کہ ہر انسان سے پوچھے جائیں گے، الحمدللہ اس پر بات ہو چکی ہے. تیسرا مرحلہ برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد بعث بعد الموت کا ہے. بعث بعد الموت کے معنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یعنی قیامت کے دن، یوم الحشر یا قیامت کا دن جس کو کہا گیا. تین گاڑیاں ہیں، KDH 2778 KCZ111 اور KCD2040. یہ تینوں موٹر سائیکلیں جو ہیں یہ مسجد کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. بالکل گزارش ہے کہ جن حضرات کی بھی ہوں وہاں سے صحیح جگہ پارک کر لیں. تیسرا مرحلہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعد سے بعد الموت ہے, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. اس حوالے سے الحمدللہ پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 51-53 کے حوالے سے تذکیر و یاد دہانی کروائی تھی. پہلے اسے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ جو حشر کا معاملہ ہے اس پر مزید گفتگو ہوگی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب سور میں پھونکا گیا, مراد یہ ہے کہ سور میں جب پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو وہ سب اپنی اجزاد سے اپنی آرام گاہ یا جہاں کہیں بھی ان کو رکھا گیا ہوگا وہاں سے وہ نکلیں گے اور تیزی سے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کریں گے. یہ منظر میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے جمعے میں کہ عام طور پر اسکول اور کالجز میں یہ نظر آتا ہے, جہاں اسمبلی ہوتی ہے تو جب وسل بجتی ہے یا الارم بجتا ہے یا بیل بجتی ہے تو لوگ سب اسمبلی ہال میں جمع ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ ایک ایسے فرشتے ہیں کہ جن کو حکم دیا جائے گا تو وہ سور پھونکیں گے. اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو قرآن حکیم میں منظر کشی کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک شدید نوعیت کا زلزلہ آئے گا, ارتعاش ہوگی, اور اس کی وجہ سے آواز کی وجہ سے جو زلزلہ آئے گا اس کی کیفیت سورۃ الحج میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم, یقیناً یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑی شے ہے. بہرحال اس سے پہلے اہل ایمان جو ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ ساری مصیبت زلزلہ اور قیامت کے جو احوال بیان ہوئے یہ صرف نافرمانوں کے لیے ہوں گے, اہل ایمان کو اللہ پاک آسانی سے موت دے دے گا. بہرحال پھر کچھ عرصے بعد, کتنے عرصے بعد یہ اللہ بہتر جانتا ہے, دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے تمام لوگ مر جائیں گے. سب پر ایسی موت کی کیفیت طاری ہوگی جس کو سورہ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کل فراش المبسوس. لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند, لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی. پھر تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, اور کب پھونکا جائے گا اس کا درمیان میں وقفہ کتنا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ سے اپنے رب کی جناب میں حاضر ہوں گے. اب اس میں دو کیفیات بیان ہوئی ہیں. ایک کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جو اس دن کا یقین نہیں کرتے تھے, حساب کتاب کا یقین نہیں, موت کا یقین نہیں, ان کی کیفیت بیان ہوئی. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی, کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھایا. جہاں کہیں بھی ہم موجود تھے, اس پر لمبا فلسفہ ہے, مرقد کسے کہتے ہیں میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, جہاں کہیں بھی موجود تھے, آرام گاہ تھی یا وہ عذاب کی جگہ تھی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جہاں کہیں بھی موجود تھے وہاں سے ہمیں یہ کس نے اٹھایا. پھر جب حقیقت حال دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. ھذا ما وعد الرحمن, اب اس قول سے متعلق اختلاف ہے یا دو تین رائے ہیں کہ یہ کس کا قول ہے. یا تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا, یا پھر یہ کہ یہ اہل ایمان کے الفاظ ہیں. ھذا ما وعد الرحمن, جب کوئی سوال کرتا ہے بھائی کیا ہوا یہ کیسے ہو رہا ہے, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وضاحت کرنے کے لیے, تو یہ اہل ایمان ہوں گے جو بتا رہے ہوں گے کہ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. ھذا ما وعد الرحمن, جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے کہ قیامت کا دن آئے گا. وصدق المرسلون, اور جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان سب نے سچ کہا تھا. یہ گویا پیشن گوئی تھی پیغمبروں کی کہ یہ قیامت کا دن آنے والا ہے. ان کانت الا صیحتا واحدہ, وہ تو بس ایک ہی آواز ہوگی, زوردار آواز, چنگھاڑ ہوگی زوردار, اور اس کی شدت کا حال جیسے میں نے عرض کیا احادیث میں آتا ہے یا قرآن حکیم خود بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ اتنی زوردار آواز ہوگی کہ سب جگہ سنی جا سکے گی بیک وقت, اور اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور یہ جمع کرنے کا جگہ جو ہے فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو سارے کے سارے ہمارے سامنے جمع کر دیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ قصہ جو ہے اس دنیا کا قصہ، قصہ یہیں پر تمام ہونے والا ہے، لہذا قیامت کے دن ایک اعتبار سے اس لیے بڑا منفرد ہوگا کہ رب کائنات خود تشریف لائے گا، آٹھ فرشتے اس کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. سورت الفجر میں اللہ پاک نے اس کی نقشہ کشی کی ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا اور تمہارا رب اور فرشتے بھی آ جائیں گے. وجاء ربک، تمہارا رب آ گیا، والملک اور سارے فرشتے جتنے بھی ہیں، صفا صفا اور فرشتے بھی جو ہیں وہ صف در صف وہاں پر موجود ہوں گے. گویا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک عدالت ہوتی ہے، عدالت میں منصف ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، اس عدالت کا منصف حقیقی خود رب کائنات ہوگا. اور ظاہر بات ہے عدالت کی کچھ جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، جو بھی اس کی کاروائی ہوتی ہے، اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، تو اس کے تحت جو جج صاحب ہوں گے، جو جج ہوگا، اس کے سامنے ثبوت بھی فراہم کیے جاتے ہیں، ساری وٹنسز جمع کی جاتی ہیں. تو قیامت کے دن قرآن حکیم اور احادیث کے حوالے سے بالکل ایک ایک چیز ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ یہ عدالت لگنے والی ہے، اور اس عدالت میں خود رب کائنات موجود ہوگا. سورہ کہف کی آیت نمبر 47، 48 اور 49، یہ تین آیات قرآن حکیم کی اس اعتبار سے بڑی ہے میں کہ اللہ پاک نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اور جس دن وہ قیامت کا دن آئے گا تو ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اب پہاڑ کو چلانا یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ تم سمجھتے ہی ہو کہ یہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وہی سورۃ القاریہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تم دیکھو گے پہاڑوں کو کہ وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اس کا منظر آپ اگر دیکھ سکیں نیٹ پر تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، 28 مئی 1998 تھا جب ہم نے ایک بلاسٹ کیا تھا زبردست قسم کا، چاغی کا پہاڑ پاکستان نے جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اس کی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں. وہ پہاڑ واقعتاً ہوا میں ایسے اڑ رہا تھا جیسے روئی کے گالے ہوں، یا ریت کا پہاڑ جو اڑ گیا ہو، پورا پہاڑ اس طرح بلاسٹ ہوا تھا. تو یہی منظر قیامت کے دن کا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہو یا ریت اڑ رہی ہو، آج لگتے ہیں بڑے مضبوط ہیں. اب پہاڑ کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا کہ یہ مضبوط ترین شے جو اپنی جگہ پر جامد ہے، اس کا حال یہ ہوگا تو باقی لوگ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی. تو بہرحال فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین بالکل چٹیل میدان کے مانند ہو جائے گی، ایک ایسی ویرانی چھائی ہوئی ہوگی اس پر، نہ کوئی محل نظر آئیں گے، یہ عالی شان محل ڈی ایچ اے میں بنائے جانے والے عالی شان محل، فیس 9 میں پورا شہر جو آباد کیا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے کتنا اربوں خربوں روپے انسان لگا رہا ہے نیا شہر آباد کرنا، ایک کوٹی بنانا، ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے بھی کتنی صلاحیتیں لگتی ہیں، لیکن انسان اپنی تمام تر صلاحیتیں ایک چھوٹے سے کوٹری، ایک فلیٹ، ایک بنگلہ، ایک حویلی، بس اس کے لیے لگا دیتا. لیکن قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو یہ سب برابر کر دیا جائے گا، زمین بالکل چٹیل میدان کے مانند ہو جائے گی. یہ گویا ویرانی اور وحشت کی علامت ہے جو کہ قرار دی جا رہی ہے کہ تم دیکھو گے زمین کو بارزا، کہ وہ بالکل چٹیل میدان ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اب یہ ہے وہ حصہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور جلال سے متعلق ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اور ہم نے ان سب کو جمع کر لیا، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے اعتبار سے یہ مستقبل کا معاملہ ہے. اب ذرا الفاظ سنیے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب ادب کے اعتبار سے، عربی ادب ہو یا اردو ادب ہو، کسی چیز کو اگر دوبارہ بیان کیا جائے تو وہ بعض اوقات کلام کی ایک عیب سمجھا جاتا ہے، ایک بات بیان کر دی پھر دوبارہ بیان کی جا رہی ہے. اللہ کے کلام میں اس نوعیت کی کوئی کیفیت ہو ہی نہیں سکتی، عیب کی کیفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رب کائنات اگر کسی چیز کو ریپیٹ کرتا ہے، دوبارہ بیان کرتا ہے، تو وہ صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور تاکید بھی ایسے ہی نہیں ہوتی کہ صرف الفاظ میں بیان کر دی جائے، معاذ اللہ. کسی نہ کسی اشکال کا یا کسی نہ کسی وسوسے کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے. یہ وسوسہ ہر کسی کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا، لیکن بعض لوگ یہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں. شیطان یہ وسوسہ پیدا کر سکتا ہے. کبھی تنہائی میں سوچئے گا میری اس بات کو کہ اتنے عرب ہا عرب خرب لوگ ہوں گے، پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا نہیں ہوں گا، یا ہوا بھی تو چلو ادھر ادھر کہیں ہو جاؤں گا. یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے فلم نقادر منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے جواب کہ بھائی یہ نہ سمجھو کہ عرب خرب لوگ ہوں گے تو میرا کیا ہوگا. وہاں محاسبہ اخروی انڈیویجول ہے، انفرادی ہے، پرسنل ہے. لہذا ایک ایک شخص سے متعلق تفصیلات رب کائنات نے جمع کر کے رکھی ہیں. اور یہ جو نظام بنایا ہے حساب کتاب کا، یہ ایسا ہی نہیں ہے. یہ جو فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، رب کائنات اپنے کلام میں ان کا تذکرہ اتنے عزت اور احترام سے کر رہے ہیں، تو ایسے ہی تو نہیں ہے. وہ ہمارے کرائے کے ٹٹو تو نہیں ہے کہ جو خامخواہ کی رپورٹیں جمع کر دیتے ہیں، یا جھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں بعد میں معذرت بھی نہیں کرتے، یا ایسی رپورٹنگ کرتے ہیں کہ کسی کو چڑھانا ہو، عمران خان صاحب کو چڑھانا تھا تو کیا سے کیا ان کو بنا دیا گیا، اور کسی کو گرانا ہو تو اس کو شیر دکھا کر اس کی تصویر میں گدھا دکھایا جا رہا ہو. یہ سارے اخباری رپورٹرز آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. تو اس طرح کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے معاذ اللہ. یہ رپورٹنگ بالکل پرفیکٹ ہے، ایک ایک چیز ہے جو کہ رب کائنات نے جمع کر کے رکھی ہے. لہذا یہ فرشتے کرامن کاتبین، بہت عزت دار عزت والے فرشتے ہیں یہ لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تنہائی میں کر رہے ہو کوئی بھی عمل، بظاہر کتنا ہی اعلیٰ بڑا عمل ہو، اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں. اخلاص نیت سے وہ عمل کیا جا رہا ہوگا تو اس کی رپورٹنگ کریں گے. اسی طرح دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کی بھی رپورٹنگ کر لیں گے. آج تک دنیا میں کوئی ایسی ڈیوائس پیدا ہوئی ہے نہ ہو سکے گی جو ہماری انٹینشنز کو ریکارڈ کر لے. ہماری انٹینشنز کو ریکارڈ کرنے والی کوئی بھی ڈیوائس ممکن ہی نہیں کہ ہم اس کو بنا سکیں. فرشتے ہمارے اعمال میں نیتیں کیا ہوتی ہیں وہ تک ریکارڈ کر لیتے ہیں. لہذا یہ جو نامہ اعمال ہے یہ ایسے ہی نہیں ریکارڈ کیا جا رہا، اس کے پیچھے حکمت ہے. رب کائنات نے عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کرنی ہے. اب ذرا سنیے ان لوگوں کی کیفیت کے جب وہ نامہ اعمال رکھا جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ حاضر کر دیے جائیں گے اپنے تمہارے رب کے سامنے صف در صف. مراد یہی ہے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. اب تصور یہ دیا گیا ہے، احادیث میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے، کہ ہر جو امت گزری ہے ہر دور میں، اس کے جو پیغمبر ہوں گے وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ ہو جائے جیسے لائنیں بنتی ہیں ہمارے یہاں کالجز میں یا اسکول میں، ایک اس کا مانیٹر ہوتا ہے، ایک اس کا کلاس ٹیچر ہوتا ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح پیغمبر سب سے پہلے ہوں گے اور پھر ان کے متبعین ان کے پیچھے ہوں گے، اور صف در صف ہوں گے. یہ بات بڑی اہم ہے، کوئی الٹ اپ نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ ایک ڈسپلن کے ساتھ صف بندی ہوئی ہوگی. وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور رب کائنات فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، بالکل ویسے ہی آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا. بل زعمتم، لیکن تمہیں یہ زوم تھا، تمہیں یہ دھوکہ لگ گیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں یہ دھوکہ دے دیا. الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ بنائی نہیں، کوئی حساب کتاب تمہارا ہونے والا ہی نہیں. اب اس آیت میں دیکھیے دھمکی کن لوگوں کے لیے، انذار کن لوگوں کو کیا گیا. ہر اس شخص کو جو اللہ کا انکار کر رہا ہو، چاہے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے. انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو خدا کو نہیں مان رہا، زبان سے انکار کر رہا ہے، اس کو ہم قانونی اعتبار سے کافر کہتے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو زبان سے اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہے، عملی طور پر سود کھا رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، گندے کام جس کو رب کائنات نے منع فرمایا وہ اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے، یہ در حقیقت عملی کفر ہے، عملی تکذیب ہے اللہ کے اس کے احکامات. لہذا ان کے لیے دھمکی ہے. دھمکی کا لفظ ذرا اگر اچھا نہ لگے تو قرآن کی اصطلاح ہے انذار ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دن آنے والا نہیں، یہ دن لازمن آ کے رہے گا، لیکن تمہارا طرز عمل یہ تھا، بل زام تم یہ سمجھے، تم نے یہ زوم کیا، اللن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی حساب کتاب کی وعدے کی. اور بالآخر یہ دن آیا. اب جب یہ دن آیا تو کیفیت سنیے، ووضع الکتاب، اور نام اعمال حاضر کیا جائے گا. یہ سارے مجھول کے صیغے ہیں، پیسیو وائز عربی میں ہوتا ہے، حاضر کر دیا جائے گا نام اعمال الکتاب. اب کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا کوئی جوائنٹ کمپیوٹر ہے جس میں تمام انسانوں کے نام اعمال موجود ہیں، اور صرف ایک بٹن دبانے سے، کہہ لیجئے اشارہ کرنے سے، سارے کے سارے نام اعمال حاضر ہو جائیں گے. یہ کوئی ایسے سسٹم ہے جو کہ رب کائنات نے بنایا. آج کا جو بھی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یا جو اسپیشلسٹ ہے وہ میری بات سمجھ رہا ہوگا کہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی جاتی ہے، بینکس میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں، کہ جہاں سارا ڈیٹا ایک جگہ استعمال کیا، ایک جگہ جمع کر دیا، وہاں سے پوری دنیا سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی ایسا نام اعمال ہے جس کو الکتاب کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو لکھی ہوئی شے ہے، ریکارڈڈ ہے، ووضع الکتاب، جو تمام انسانوں کا نام اعمال جمع کر دیا جائے گا. فتر المجرمین، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین مما فیہ، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے، یعنی نام اعمال میں جو ان کے بدکاریاں بدعمالیاں جو ریکارڈڈ موجود ہوں گی اور ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، تو اب وہ ڈر رہے ہوں گے. ویقولون، اور یہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسا نام اعمال ہے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہمارے اعمال میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور کوئی بڑے سے بڑا عمل نہیں چھوڑا، مگر ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے، گن کے رکھا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے اپنے پاس جو انہوں نے عمل کیا ہوگا بالکل سامنے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ ہے وہ حقیقت کہ اگر دنیا میں معلوم ہو جائے، اس حقیقت کا ادراک یقین پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میرے پاس اس وقت قیمتی ترین شے ہے وقت، ٹائم، اور اس وقت کا اگر بہتر استعمال کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا تھا، جو مقصد تخلیق ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تبادو کر رہا ہوں، تو میرا یہ وقت قیمتی ہو گیا، اور بہرحال ایفرٹس کے مطابق اجر دیا جائے گا. پاس ہونے والا تو 33% سے بھی ہوتا ہے اور 95% والا بھی پاس ہے، لیکن گریڈز کا ڈفرنس ہوتا ہے. اسی طرح جنت میں بھی فرق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجات کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن 33 والا بھی پاس ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھی جو جنت ہوگی، ابھی انشاءاللہ اس پر تذکرہ چلے گا اگلے 2-3 نشستوں میں، اہل جنت کا اور اہل جہنم کا. لیکن ذرا حدیث کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جس کو، وہ مسلمان جس کو جہنم کی آگ میں سزا دینے کے بعد نکالا جائے گا، ایک ایسا مسلمان جس نے نافرمانی کی، شرک نہیں کیا، ہاں نافرمانی کرتا رہا، تو اس کو سزا ملے گی، جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا جتنے اس کے گناہ ہوں گے، اور بالآخر اللہ پاک جب چاہے گا اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ جنت بھی اتنی بڑی ہوگی کہ یہ زمین جیسی 7 زمینیں اس کے دی جائیں گی. اب تصور کیجئے اس شخص کا کہ جو جنت میں داخل ہوگا، یہ تو وہ ہے جو جہنم سے نکالا گیا ہے تو جنت میں آیا ہے، جو اپنی محنت سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے پاس ہو گیا، 33 پہ صحیح، اس کی زمین کی کیا کیفیت ہوگی، جنت کی کیا کیفیت ہوگی، اور پھر ظاہر بات ہے اعلیٰ درجات کی کیفیت تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو وہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اور کون سی جنت؟ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگو، مانگو اللہم انا اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، ایسی جنت کہ جس کا سایہ انتہائی گھنا ہے، انتہائی گھنا سایہ کہ جس میں درختوں کی کیفیت یہ ہے، ایک درخت کی کیفیت، یہ فرمان ہے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخت کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر ایک گھوڑا سوار 100 سال تک بھی اس میں تیزی سے چلتا رہے، ہمارا گھوڑا سوار 100 سال تک بھی تیزی سے چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایک جنت کا ایک باغ ہے، اس باغ کا بھی ایک درخت ہے جس کی کیفیت بیان کی گئی ہے. لہذا اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ فرما دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو جنت اور جہنم کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آئے گی. آئیے آج کی گفتگو کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائیں گے. اس حقیقت کو انسان اگر اپنے ڈیسک ٹاپ پر اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈڈ میرے سامنے آئے گا، وہ بات دوسری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دیں، جس کو چاہے سزا دیں، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفات آپ سب کو بھی یاد ہوں گی، اللہ پاک غفار ہے، غفار غفر سے ہے، اور غفر یغفرو کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا، مغفر عربی زبان میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو ہمارے سر کو ڈھانپتا ہی نہیں حفاظت بھی کرتا ہے. تو اسی غین فا اور را سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی پیاری صفت آتی ہے، الغفار الغفور. لہذا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے نام اعمال میں برائیوں کو چھپانا یا ڈھانپنا چاہے گا چھپا لے گا. اسی طرح اللہ پاک کی ایک بڑی پیاری صفت ہے الستار، ستر سے ستار، چھپانے والا ڈھانپنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے. وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، پھر تازہ کر لیجئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سلام پھیرا، اپنے گھر میں کوئی نماز پڑھ رہے ہوں گے، نفل نماز، سلام پھیرنے کے بعد دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما. اس پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال، کتنا بڑا احسان انہوں نے کیا، سوال کیا، اور سوال کے ذریعے جو وضاحت ملی اس امت کو، واقعتا یہ رحمت کا اظہار ہے. پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ آپ نے دعا فرمائی حاسبنی حسابا یسیرا، اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ آسان حساب کتاب کیا ہوگا. اس پر نبی کریم رحمت للعالمین نے وضاحت فرمائی کہ عائشہ، آسان حساب کتاب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور اس کی نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی برائیوں کو چھپا لے گا، نظر انداز کر دے گا، یا غفاریت اور ستاریت کی وجہ سے اس کو چھپا لے گا. یہ ہے آسان حساب کتاب. اور اے عائشہ، رب کائنات جس کے برے اعمال کی طرح متوجہ ہو گیا تو وہ تو برباد ہو گیا، گویا کوئی شخص بھی بچ نہیں سکے گا کہ اگر اللہ پاک نے اس سے سوالات کر لیے اس سے برائیوں سے متعلق. یہ ہے آسان حساب کتاب. لہذا ہم کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب بھی آسان فرما دے. پھر اس کے بعد کا مرحلہ تین گروہوں میں ہیں جو کہ انسان تقسیم کر دیے جائیں گے. یہ پورا مرحلہ جو ہے یہ سورہ واقعہ کی آیات میں آتا ہے، سورت الواقعہ کی آیت نمبر 7-11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جہاں تک ہیں دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ خوش بختی خوشخبری کی علامت ہوتی ہے، فرمایا کیا ہی بہترین ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے تو کیا ہی منحوس رہے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے. یہ دوسرا گروہ گویا کہ جو نافرمان تھے اور جہنم کے عذاب میں چلے گئے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو سبقت لے جانے والا ہے، سبقت لے جانے والے یعنی دین میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے، اولین ساتھی پیغمبروں کے، اور پیغمبروں کی بھرپور مدد کرنے والے دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کے حوالے سے. لہذا تیسرا گروہ ہوگا السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی ہیں وہ لوگ جو مقرب ہیں، قریب کیے ہوئے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے قریب کر لے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تین گروہ ہیں سورۃ الواقعہ. اب اس کے بعد سورۃ الانشقاق کی آیات بھی زیر مطالعہ آنی چاہیے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نام اعمال دے گا. یہ نام اعمال ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو ویزا کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ آپ کے پاس ہوتا ہے، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، تفصیلات. بالکل اسی طرح نام اعمال میں ہمارے گریڈز ہوں گے، ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے کہ کہاں جگہ دی جائے گی، کون سا پلاٹ ملے گا، جنت میں مقام کہاں ہے، کس درجے، ساری تفصیلات ہوں گی. لہذا اب جو نام اعمال یا رزلٹ دیے جانے کی کیفیت ہے، یہ کیفیت میں خاص طور پر امفسائز کر رہا ہوں. قرآن حکیم یہ بار بار بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ کیفیت ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. کچھ طلباء اور طالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ آنے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو فیل ہونے والے ہیں ان کے چہرے سے صاف رزلٹ پتہ چلتا ہے. تو قرآن حکیم اس کیفیت کو کیوں نمایاں کرتا ہے؟ سورۃ الانشقاق، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پس وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، دایاں ہاتھ خوشبختی کی علامت جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب کیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جب آسان حساب کتاب ہوگا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا مسرور، بڑا خوش و خرم. اب میں نے عرض کیا تھا نا، یہ کیفیت دیکھی جا سکتی ہے. جو بچہ فرسٹ آتا ہے وہ سب سے پہلے انعام لینے کے بعد کس کی طرف دیکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے. اس کی محنت کے پیچھے در حقیقت اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ ہوتے ہیں، جو دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. محنت کیے بچے نے، رزلٹ اس کو مل رہا ہے، نتیجہ اس کو مل رہا ہے، لیکن ماں کی آنکھ میں آنسو، اساتذہ جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت جو جنت میں جس شخص کو نام اعمال دیا گیا دائیں ہاتھ میں، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بڑا خوش ہو کر. اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. اب پیٹ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا، اس کی تفصیل بھی ہے. یا تو نام اعمال لینا ہی نہیں چاہے گا، مجرم ہے، یا پھر یہ کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، جیسے مجرموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. بالکل اسی طرح مجرم ہمارا ایک ایسا ہے جو اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی بھاگنے کی، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کراچی والوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہاں سے بچ بھی جائے، کتنی سیکیورٹی دے لیں، قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہی نہیں کرنی. قیامت کے دن بھی اسی طرح ہاسپٹلوں میں بھاگتا رہے گا، قیامت کے دن تو رب کائنات کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. لہذا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو اس کیفیت میں وہ سب سے پہلے اپنی موت کو پکارے گا، چاہے گا میں مر جاؤں تو یہ حساب کتاب فیس ہی نہ کرنا پڑے. اور حقیقت یہ ہے کہ آئے نا عدالت میں، عدالت میں کیوں نہیں آتا؟ اسی لیے کہ سارے نام اعمال موجود ہیں، ریکارڈڈ ہیں. تو یہ کیفیت ہی انسان کے لیے کافی ہے ذلت کے لیے. تو بہرحال وہ چاہے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ الفاظ بہت اہم ہیں. یہ جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا، بڑی کیفیت تھی، بڑا مزہ آتا تھا، اقتدار کا بھی مزہ لیا، عیاشیاں کی جتنی بدماشیاں کر سکتا تھا. بہرحال قیامت کے دن جواب نہیں کرنی ہے. تو یہ حساب کتاب کا تصور، اپنے گھر والوں میں اگر ہم مسرور ہیں، 50 انچ کی اسکرین پہ میچز دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اور انتہائی واہیات قسم کے ایڈورٹائز دیکھے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے جناب میں حساب کتاب دینا ہے، اور ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے بہرحال اس کی جواب دہی کرنی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارا حساب کتاب آسان فرما دے، اور جو بھی سفر کے مراحل ہیں بہرحال طے تو ہم سب نہیں کرنے، لیکن ہر مرحلے پہ آسانی فرما دے. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. میں جب حج پہ جا رہا تھا الحمدللہ تو میرے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے حج بہت آسان ہے اگر اللہ پاک چاہے. میں بات نہیں سمجھا ان کی. کہنے لگے جب مشکل آئے، جہاں تکلیف آئے، یہ دعا کرنا اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ تو آسانی فرما، مشکل نہ فرما، اور خیریت سے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل فرما دے. بہرحال انہوں نے یہ دعا تو دے دی. آپ یقین کریں کہ حج کے مراحل مشکل ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، لیکن یہ دعا پڑھنے سے الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی آسانیاں فرمائی جو بیان سے باہر ہیں، ناممکنات. بعض ایسی تو ایسی ہیں جو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہوا کیسے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی کروا دیا. تو اسی طرح یہ جو مشکل سفر آنے والا ہے، موت کا، پھر برزخ ہے، پھر حساب کتاب اور اس سے آگے کے مراحل، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر مرحلے میں آسانی فرما دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.